जिस तरह अल्लाह चाहता है कि मुझे सबसे बड़ा बनाओ, इस तरह अल्लाह ताला ये भी चाहता है कि मेरी मोहब्बत भी सबसे बड़ी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे अपने बारे में ये बात कह के फरमाई कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप और औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। रखिए ज़रा एक पलड़े में, मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक बात को एक पलड़े में रखें कि अल्लाह के नबी से हमें मोहब्बत अपने इन रिश्तों से ज़्यादा है, तो पता लग जाएगा कि अल्लाह के नबी का साथ देने वाले अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने गारे सौर में सांप से खुद को डसवा लिया लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा, वो मोहब्बत के दर्जे थे या आज हमारे हैं चंद खूबसूरत जुमले बोल के अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बात करते हैं। एक और रिवायत में आता है, अबू दाऊद और तिरमिजी की ये रिवायत है कि जिसने किसी से दोस्ती की तो अल्लाह के लिए की, दुश्मनी की तो वो भी अल्लाह के लिए की, माल दिया तो अल्लाह के लिए दिया और माल लिया तो अल्लाह के लिए ना लिया, यानी दिया तो अल्लाह के लिए लिया, रोका तो अल्लाह के लिए रोका। कहा फकद इस्तकमलिल ईमान, ऐसे शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। सिर्फ इस एक रिवायत को बाद में अच्छे लफ्जों में लिख के गौर करें, देते हैं अल्लाह के लिए, दोस्ती अल्लाह के लिए है, दुश्मनी अपना है, प्यारा है, रिश्तेदार है, अपने घर के अंदर एक साथ पला हुआ है माँ के साथ, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्या फिर उसी के साथ दोस्ती रहती है? क्या हमारे रिश्ते लेने और देने के मेयार अल्लाह की ज़ात है? हम किसी से नाराज़ अल्लाह के लिए होते हैं, फिर ईमान कहाँ से मिले? सच्चा ईमान कब मिलता है? कि जब इंसान अल्लाह के लिए रिस्क लेने वाला बन जाता है, लेकिन जब मोहब्बतें पाँव की बेड़ियाँ बन जाएँ तो अल्लाह के हुक्म पूरे नहीं होते, फिर सच्ची खुशियां भी नहीं मिलती। ये भी बता दूं, हाथों में कंगन तो आ जाते हैं लेकिन आंखों के आंसू नहीं रुकते, नरम गद्दा तो है लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि हम इंसानों से अपनी ज़ात के लिए मोहब्बत करते हैं तो मायूसियां पाते हैं, हम माल से तवक्को रखते हैं, हाँ माल, जब मैं बीमार हो जाऊंगी तो तुम मेरी मदद करोगे, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद करोगे, हमने तो माल को खुदा बना लिया। हम तो बच्चों से तवक्कोआत में जी रहे हैं कि इनको इसलिए पाल रहे हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे, इन बच्चों को पालो ताकि कुछ हमारा करें, कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब अल्लाह की खातिर इन सब चीज़ों से मोहब्बत करेंगे तो सच्ची खुशी मिलेगी, जब हर एक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होगी फिर सच्ची खुशियाँ मिलेंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद बात वाजे हो जाए। आप देखिए कि आप इमेजिन करें कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं, एक बड़ी सी गाड़ी है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, अब उस गाड़ी में ये आठों चीज़ें पड़ी हुई हैं, पांच रिश्ते और तीन दौलत की चीज़ें, स्टीयरिंग किसके हाथ में? आपके हाथ में ना। जब तक स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप इन सारी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता उधर ले ही जाएंगी जहां आप जाना चाहेंगी, राइट? दूसरे लफ्जों में आप कह ले हम उधर ही जाते हैं जहां गाड़ी का स्टीयरिंग जाता है। अब आप इस मिसाल को अपोजिट करें, हैं ये आठों चीज़ें गाड़ी में लेकिन आप बैठ गई हैं पिछली सीट पर और इन आठों को मौका दे रही हैं कि बारी बारी ये ड्राइविंग करें, क्या होगा? ये आपको जहन्नम में धकेल देंगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे वाली कैफियत हो जाएगी। स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, औलादों के स्टीयरिंग अपने हाथ में रखें, शोहरों के, माल के, भाइयों के, बहनों के, इन मोहब्बतों के स्टीयरिंग जब तक हमारे हाथ में रहेंगे और हमारा दिल तड़पेगा, कभी हम रोएंगे, कभी हम हंसेंगे, कभी आंसू पोंछेंगे, कभी प्यार से दुआएं करेंगे, कभी उम्मीदें रखेंगे, आप देखिएगा सूनर और लेटर ये सारे चल पड़ेंगे उस तरफ। लेकिन जब हम हार जाते हैं, जब हम इनकी खातिर गलत चीज़ें करते हैं, मुझे इतनी हैरत होती इस बात पे कि शोहरों को दीन नहीं पता होता, बाज़ुकात वो नफ्स के तकाजों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो करने हैं, बीवियों को कैसे वो लुक में पेट में जाते हैं, वो कैसे लज्जत पाती हैं उन घरों में, उनको कैसे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, उनको चैन कैसे आता है, कैसे बैठ सकते हैं हम अपनी उन सवारियों में जो अल्लाह की नाफरमानियों से ली होंगी, अगर हमारे वो घर जिनको अल्लाह की नाफरमानियों से लिया होगा हमें कैसे चैन आएगा? जिसको पता, आपको नहीं पता आपके घर में हो सकता है 10 कॉकरोच पड़े हो, आप आराम से सोए होंगे, जमीन पे ही सोए होंगे, लेकिन एक कॉकरोच दिख जाए आप वहां जमीन तो छोड़ें बेड पे भी नहीं लेटेंगे। जो लोग नहीं देख रहे होते वो तो आंखें बंद किए, वो बेचारे शायद किसी वक्त आ जाएंगे, लेकिन जब आंखों देखा जहर कोई उगलता है तो दिल पे मोहर लग जाती है, फिर लज्जत कम हो जाती है। मुझे ऐसे मौके पे हमेशा एक सिस्टर की बात याद आ जाती है, पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था कि कुरान से जुड़ी हुई थी, जैसे ऐसे ही हल्का फुल्का आना जाना, कभी लिसनर कभी रेगुलर, इतने में शौहर का तकाजा आ गया कि जी घर लेना जाए, हमने इंटरेस्ट के साथ, तो पूछती थी आके मुझे क्या करूं, दिल नहीं करता, नहीं, फिर कहती थी कब से अंदर से दिल करता है, ले लो कोई बात नहीं, बच्चों का अपना कमरा होगा, बड़ा घर होगा, बच्चियां जवान हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हुआ जो होता है, छोटे घर से बड़े घर, पहला भी घर था अपना ही था, वो पूरा पेड ऑफ था, लेकिन अब वो छोटा हो गया, अब बड़ा लेना, और बड़ा लिया तो मैंने फिर उसके बाद उनके चेहरे की चमक उतरती अपनी आंखों से देखी। और एकदम अचानक शौहर को हार्ट अटैक हुआ और वो बेड पे पड़े हुए थे, कई बीमारियां, फिर एकदम तो कहती थी ये घर हमें खा गया, यकीन करें ये इस तरह के उनके एक्सप्रेशन से कहती थी ये घर खा गया मुझे। एक मर्द बिल्कुल अपनों में, हमारे करीबी लोगों में, कहती थी इस घर ने मुझे बूढ़ा कर दिया, ये घर मेरे पिछले 10 साल की कमाई खा गया है और आज मेरे हाथ में ना घर है ना माल है। अल्लाह कहते तुम किस बात का इंतजार करते हो, तुम्हें इससे खुशी मिलेगी? खुशी लेनी है तो जाओ नईम व मुकीम की तलब करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में इन चीजों से बेनियाज कर देगा। जब एक बंदा ऐसे मुकाम पे हार जाता है ना, तो उसको फिर 100 आंसू बहाने चाहिए, फिर उसको रोना चाहिए कि अल्लाह क्या मैं, मुझे तूने इसलिए पैदा किया था कि तेरी बातें सुना के भी मैं नाफरमानी ही करूं? सुनने की बात तो बाद में करूंगी, पहले अपनी कर लूं। आपको ये 10 बातें कह जाऊं और अब बाद में इन्हीं 8 चीजों की मोहब्बत में मैं भी अल्लाह के दीन को बेच दूं, तो मुझे कहां से चैन मिलेगा? खुशी नहीं मिलती गद्दों पे। असल बात क्या है कि इंसान इन चीजों को हाथ के नीचे रखे, फिर देखेंगे तो आपको वो लज्जत मिलेगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज के मुसलमानों का मसला क्या है कि अल्लाह के नाम पर लाखों देने को तैयार हैं, डॉलर्स भी देंगे, क्रोन्स भी देंगे, पाउंड्स भी देंगे, रुपीस भी देंगे, करोड़ों भी देंगे, वक्त मांगो वक्त भी देते हैं अल्लाह की तौफीक से जितना होता है, वॉलंटियर कराओ जितना मर्जी करा लो, आज का मुसलमान नहीं देता अल्लाह के नाम पे, इल्ला माशाल्लाह देने वाले मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत का हाल है अगर हम नहीं देते तो अल्लाह के नाम पे मोहब्बतों की कुर्बानी नहीं देते, जज्बात की कुर्बानी नहीं करते, रूखा फीका दीन देते हैं अल्लाह को। बड़ा ऑफिशियल ताल्लुक है आज हमारा अल्लाह तआला के साथ, रमजान का ताल्लुक, जक़ात का ताल्लुक, नमाज का ताल्लुक, हज और उमरे का ताल्लुक, वो अपनाइयत नहीं है जो घर के बच्चे से होती है। अब इसको भी मैं आपके सामने एक दूसरी मिसाल के साथ वाजे करना चाहूंगी। आप देखिए कि बचपन में अगर किसी बच्चे को माँ बाप खूब चीजें दें, खिलौने दें, पैसा दें, रुपया दें, लेकिन मोहब्बत ना दें तो क्या होता है, आप ही बताइए, नफसियाती मरीज बन जाते हैं। आज देखिए कई बच्चे आज हॉस्पिटलाइज हो चुके, क्या है कि माँ बाप ने मोहब्बत नहीं दी, माँ भी सुबह उठ के काम पे चली जाती थी, बाप भी चले थे, और सारा दिन घर में खिलौने, खाने, मेड और सारी चीजें पड़ी थी। अब आप देखिए कि जिस बच्चे को पैसा तो दें लेकिन उसको मोहब्बत ना दें तो वह नफसियाती मरीज बन जाता है ना। दुख की बात है कि आज इस्लाम का हाल भी यही है। आज इस्लाम को हम पैसा देते हैं, हम उसको थपकियां भी देते हैं, हम प्यार भी करते हैं, हमें कोई जमीन खरीदनी होती है हम वो भी जमा करके खरीद लेते हैं, हमें बिल्डिंग चाहिए होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ताला बंदों के जरिए दिलवा देता है, लेकिन हम इस्लाम को मोहब्बत नहीं देते। आज इस्लाम एक नफसियाती मरीज बना हुआ दिखता है, अजनबी निगाहों से हमें देखता है कि लोगों में ऐसा क्या, बस मुझे तुम ऐसे ही वक्तों में देखोगे जब तुम सीधे साधे होते हो, जरा खुशी आती है तो तुम मुझे घर छोड़ जाते हो और अकेले जाके ऐश करके आ जाते हो, जरा गम आता है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम मुझे घर छोड़ आते हो, बिल्कुल उस दुखी बच्चे की तरह कि जिसके माँ बाप कभी पार्टियों में जाएं और बच्चा घर में हो, और कभी दुख सुख का वक्त और बच्चा घर में हो। सहाबा कराम के दौर में ऐसा नहीं था। क्यों इस्लाम इतना सेहतमंद था, इतना हेल्दी इस्लाम क्यों था? इसलिए कि सहाबा ने टूट के मोहब्बत की इस्लाम के साथ, उन्होंने टूट के मोहब्बत की अल्लाह के साथ, और उन्होंने टूट के चाहा तो अपने नबी को चाहा। फिदा अबी व उम्मी का दावा था उनका, अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ और बाप कुर्बान। कभी आते और कहते अल्लाह आज देख लेगा कि मुझे उससे कितना प्यार है, कभी आते और इस्लाम की बात कहते तो साथ उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगते। हमारा हाल क्या है कि आज या वदूद की तस्बीह भी पढ़ते हैं तो दूसरों की मोहब्बत को पाने के लिए पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़ो ये नाम अल्लाह का तो इससे शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से मोहब्बत हो जाएगी। लड़की नहीं मान रही फलां के रिश्ते के साथ, ये आयत पढ़ो इसके 100 दफा विर्द करो, देखना वो खुद ही माइल हो जाएगी जहां तुम उसका रिश्ता करना चाहते हो कर लेगी। हमने अल वदूद से ही मोहब्बत ना की, हमें कहां से मोहब्बत मिलेगी? और ये आयत हम सब के रास्ते में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड है, 10 पारे तकरीबन पूरे होने वाले हैं। हम अपने दिलों को चेक करें, दिल के 3 खाने करके कम से कम 1 खाना तो गैर की मोहब्बत से खाली हो चुका हो, गैर की उम्मीदों से खाली हो चुका हो, गैर की तमन्नाओं से खाली हो चुका हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग वो हैं कि जो ईमान की हलावत पा लेते हैं, मिठास आती है, टेस्ट आता है, आप रसगुल्ला मुंह में डालते हैं, आपके मुंह में टेस्ट आता है। आप गुलाब जामुन मुंह में डालते हैं, मुंह मीठा होता है। आप जलेबी डालते हैं, मुंह मीठा होता है। ईमान की मिठास क्यों नहीं आती? इस्लाम की मिठास क्यों नहीं आती? अल्लाह की मोहब्बत का रंग क्यों नहीं आज हमें दिखता? क्योंकि उसकी पहली ही शर्त ये थी कि जिसको अल्लाह और उसका रसूल दुनिया की हर चीज से प्यारा हो जाए, फिर लज्जत आती है, फिर झोंपड़ी में भी इंसान को राहत मिलती है। वो कहता है मैंने क्या करना है, मुझे इस चीज से क्या मिलना है, मैं खामखा अपने रब को नाराज करूं। और जितना अल्लाह से मोहब्बत करेंगे आप देखेंगे कि आपके लफ्ज उतने खूबसूरत होते जाएंगे, आप कुरान पाक को उतने प्यार से पढ़ेंगे उतना आपका एक्सेंट अच्छा होता जाएगा। आपको ये तफसीर कुरान की समझ ही नहीं आ सकती जब तक आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं। उखड़ी उखड़ी बातें, अजनबी अजनबी बातें। किसी ने कहा कि आपकी क्लास में बैठ के तो हमें ये लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए, बाहर और है। इसका मियार क्या है? जो हालत आपकी कुरान सुनते वक्त क्लास में होती है ना, ये हालत आपकी 24 घंटे में होगी इंशाल्लाह। कुरान खुलता है तो अल्लाह से प्यार आता है ना, तो चलते फिरते भी आएगा। कुरान खुलता है तो खौफ आता है ना, तो चलते फिरते भी आएगा। अल्लाह के लिए कुछ करने को दिल चाहता है कुरान दीन की महफिलों में, इंशाल्लाह शादियों में भी होंगे, वहां भी गम यही होगा। फिर लोगों की बेदीनी पे जलें और कुड़ेंगे और रोएंगे। और जिसने रिश्तेदारियों का नाम लेकर अपने रब को नाराज कर दिया, तो फिर उसके लिए तो बात वही है कि वो अपने लिए दुआ करें। अब ये मोहब्बतें कैसे मांगे? अल्लाह से दुआ करें। देखिए आज से अगर हम अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कर दें ना कि अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, ये आपकी दुआओं की बुक में है दुआ कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, और उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, जैसे हम कहते हैं ना सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इस तरह जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत मांगते हैं। लोग कहते हैं उनका पल्लू पकड़ लो, बस बुजुर्गों के नाम पे तुम भी बख्शे जाओगे, नहीं उस रास्ते पे चलें, वो काम हम भी करें जो दूसरे करते हैं, फिर इसी तरह उन कामों की मोहब्बत जो तुझे पसंद है। अब इसमें तो एक इतनी नापसंदीदा किस्म की लिस्ट बन जाएगी, पूरी शरीयत आ जाती है इसके अंदर, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको हकीकत में वो चीज़ महसूस होगी कि जो लोगों को महसूस होती हैं जब वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। मैं तो सोच रही थी आयतें पढ़ते हुए कि अब पता चलता है कि सहाबाए कराम मैदान जंग में भी जाते थे और चेहरों में मुस्कुराहट क्यों होती थी। माएं बेटों को लोरियां दे रही होती थी कि बेटा तुम मैदान जंग में जाओगे तो मुझे ये खबर ना मिले कि तुम्हारी पुश्त पे तीर लगा है, कि तुम भाग रहे थे जान छुड़ा के, पीछे से दुश्मन ने मार दिया। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब सीने पे तीर पड़ेगा। और एक सहाबिया के बारे में मुझे याद आ रहा था कि कुफर पे थी तो बेहद मोहब्बत करने वाली। ये भी नोट कर लें, जब हम दुनियादार होते हैं ना तो हमें रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत है, हम अपने घर में बदमजगी कर लेते हैं लेकिन मैके के मसले सुगेड़ते रहते हैं। हम चचा मामू ताया खाला फूफी इन रिश्तों में इतना मगन होते हैं कि हमारे ससुराल वाले तंग हो चुके होते हैं। ये भी एक खाली दिल की बात है, क्योंकि जगह खाली नहीं रहती। कहते हैं जो घर खाली होता है ना वहाँ असेब हो जाता है, जिन आ जाते हैं, बसेरा कर लेते हैं। बिल्कुल जब हमारा दिल अल्लाह रसूल और इस्लाम जिहाद की मोहब्बत से खाली होता है ना, तो ये दुनिया की मोहब्बतें ये असेब कर बन जाती हैं। सोने की मोहब्बत आ जाएगी, एक तो सोने की आती है ना, एक सोने की भी आ जाती है। खाने की मोहब्बत आ जाएगी, कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस दिल के अंदर पहनने ओढ़ने की मोहब्बत है, किसी जगह बाजारों की मोहब्बत, शॉपिंग की मोहब्बत। ये दिल खाली नहीं रहता, वैक्यूम होता है ना फिर खाली होता है। वैक्यूम करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी, फिर सक्शन पंप लगेंगे, फिर सक करेंगे, फिर आपको हर चीज से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एक औरत की कहानी जो भी बताने लगी थी कि जब सच्चा ईमान दिल में आया, मैदान जंग में अपने बाप भाई बेटे और शौहर को भेजती है, और अल्लाह के नबी भी गए हुए थे। खबर मिलती है कि औरत सब्र कर, तेरा बाप चला गया दुनिया से। कहने लगी सदमा तो है लेकिन ये बताओ कि अल्लाह के नबी का क्या हाल है, कब वो खैरियत से हैं। कहती फिर खैर है। कुछ अरसा गुजरा, खबर मिल गई, भाई भी गया, बेटा भी गया। हर एक की मौत की खबर सुन के कहती सिर्फ ये बता दो कि अल्लाह के नबी का क्या हाल है। हम जैसे कहाँ ऐसी मोहब्बत करने वाले होंगे। और जब आपकी खबर मिली तो उसके बाद उसने शेर कहे, कहने लगी कि सारे गम हल्के हैं जब तक कि आप मौजूद हैं। जब शोहर की वफात की खबर मिली तो थोड़ी सी उसकी जुबान से जरा बात निकली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत के लिए शोहर एक अजीब ही चीज होता है। यानी जितने प्यारे भी रिश्ते होते हैं, ये शोहरों को तो नहीं पता होती ये बात, आपके भी शोहरों को नहीं पता होगी ये बात, लेकिन शोहर बीवी के लिए क्या होता है ये बीवी जानती है। तो अल्लाह ताला کہ نبی کی محبت میں وہ چور ہوتی تھیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی محبت آتی ہے اور جب یہ لذت ملتی ہے. اب صرف ان دو آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں آخری 23 اور 24 جن کو ابھی تک ڈسکس کیے, اور چپ کے اپنا محاسبہ کریں گے. کیا میرے دل کی کیفیت وہ ہے جو ہونی چاہیے یا وہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولکم منکم فاولئک هم الظالمون. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اب دیکھیے کہ اب اس میں جو بھی ہم چیزیں کر رہے تھے تو ایک دو چیزیں سامنے آئیں تلاوت سننے کے دوران. تو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اے طائر لاخوتی اس رزق سے موت اچھی, آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی. کہتے ہیں کہ ایسا رزق جس کو کھانے یا استعمال کرنے کے بعد میں اللہ کے راستے میں چل نہ سکوں, پرواز چھوڑ دوں, تو مجھے اس رزق سے موت اچھی ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی مال کا کمانا یا اس کا خرچ کرنا, اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جس میں بیوی اور شوہر کی محبت جو اس میں تذکرہ ہوا اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے, خوب بات چیت ہو رہی ہوتی, یعنی بڑی محبت کی محفل ہوتی, اتنے میں اذان کی آواز آتی اور آپ وہاں سے یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے کہ آپ ان کو جانتے نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ازواجکم کی محبت اللہ کے مقابلے میں, اور یہ مثالیں کیوں رکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں پریکٹیکل چیزیں بھی تو سمجھ آئیں نا. محبت کا نام لگائیں لیکن عمل کرنا نہ آئے. نماز کا وقت ہو گیا تو اب کیا کریں, کس سے محبت کریں, نماز سے کریں گے یا اپنے بسر سے یا اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے اور اس کے اندر اللہ کے راستے کو روک لیں گے. یہاں وہ واقعہ بھی آپ اشارتاً سمجھ سکتے ہیں جو حضرت حنزلہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کی جب کال آئی تو وہاں سے اٹھ کے گئے اور میدان جنگ میں لڑے. نیولی میرڈ تھے اور جب شہید ہو گئے تو ان کی بیوی چادر میں لپٹی ہوئی شرماتی ہوئی آئی اور کہا اللہ کے نبی صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حنزلہ جب آئے تھے تو یہ جنابت سے تھے, تو شہدا کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو ایسے ہی دفن نہ کر دیا جائے. تو آپ نے کہا کہ غم نہ کرو, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں, اور جب ان کی میت اٹھائی گئی تو پانی کے قطرے تھے. یہ تو آئے واقعہ تو واقعی ایسے لگتا ہے نا کہ جہاد فی سبیل ہی کی طرف مثال دیتا ہے نا, کہ آپ دیکھیے کیا وہ جذبے ہوں گے انسان انتہائی نازک مرحلوں پہ, انتہائی کمزور لمحوں میں بھی اللہ کے حکم کو نہ دے چھوڑے. آج ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں تو یہی اللہ کی بڑی رحمت ہے, ہم تو سوتے ہی شاید اس وقت ہیں کہ جب بالکل نماز کا وقت قریب ہوتا ہے. تو یہ عملی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اصل چیز کیا ہے, کہ بیلنس رکھیں. پھر آپ دیکھیے بھائیوں کی مثال جو ہے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی مثال ہے. موسیٰ نے اپنے بھائی کو مانگا, ہارون کو, کہ اللہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ قوت دے. یعنی یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو, لیکن بھائی کی محبت میں اللہ کے دین کی نصرت مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کا کام کروں میں. پھر آباؤکم کی بات ہے تو باپ دادوں کی محبت میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے. پھر غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں. پھر ابناؤکم میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر اور ان کا بیٹا جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, ابو بکر صدیق غزوہ بدر میں اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بیٹا کفر کی طرف سے تھا. جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ کہنے لگا, ابا کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا. اچھا بدبخت میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو کدھر ہے اور تیرے اوپر میں خود تلوار چلاؤں۔ یہ فرق پیدا کرتی ہے، محبت بولتی ہے، سچ بھی بولتا ہے۔ آپ مانے نہ مانے آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے جو چیز سچ ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان محبتوں میں بیلنس رکھنا سکھا۔ جب نظریں اللہ پہ لگتی ہیں، اور یہ ہوتا ہی تب ہے جب توحید پختہ ہوتی ہے، میرا نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، پھر آپ ان کے تقاضے پورے کریں گے، ان کی خوشیاں پوری کریں گے، لیکن جہاں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے لگیں گے وہاں پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بھی بچائے۔ اب اگلی آیتیں ایک واقعے سے متعلق ہیں، اور دیکھا جائے تو وہاں بھی اسی آیتوں کو بنیاد بنایا گیا، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ پوری سورت کی کریم آیتیں جو بھی ہم نے کی، کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جس چیز کو مقصد بنا لیتا ہے نا، پھر اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی پانا اور اس راستے کی سٹرگل جو ہے وہ جہاد ہے۔ کوئی گھر بنانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، دن رات کھپ رہا ہے، دیکھا کریں لوگوں کی اوور نائٹس ڈیوٹیز اور دن رات کا کمانا، آنکھوں پہ پانی ڈال ڈال کے وہ جاگتے ہیں رات کو، کیا یہ کم جہاد ہے؟ یہ کم محنت ہے؟ کوئی مال کمانا آسان ہے؟ کوئی صحت بنا رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ پگھلا رہا ہے چربی، اپنے آپ کو سوئمنگ پولز میں لے جا کے اپنے آپ کو پتلا کرنے کی کوششیں، کہیں سٹیمرز میں جا جا کے اپنی چربی کو پگھلاتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا جہاد ہے؟ کسی کو سکن خوبصورت رکھنی ہے تو وہ سکن کو کھچوا رہا ہے، چمکوا رہا ہے، ہر بندہ جہاد میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہ کر تم نے اصل جو بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، کہ اللہ کے راستے کے جہاد کو نہیں بھولنا۔ پیچھے چونکہ تذکرہ ہوا کچھ چیزوں کی محبت کا، اور دل میں خیال آتا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کو بڑی خوشیاں ملیں گی، تو اگلی آیت، آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ انسان کے پاس دنیاوی سہارے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ضروری نہیں کہ وقت پڑنے پر یہ چیزیں انسان کو فائدہ بھی دیں۔ اور اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، آیت کو دیکھتے ہیں، پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک ایک ہی ٹاپک چلتا ہے۔ فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، بے شک مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری کئی موقعوں پر۔ مواطن موقع کی طرح سے، جیسے واو تو نون ہے، ایکسٹرا روٹس اب نہیں لکھائیں گے آپ کو، کوئی بھی نہیں لکھائے گا، آپ 10 پارے پڑھ چکے، اب روٹس نکالنے آپ کو خود آنے چاہیے، کوئی سپون فیڈنگ نہیں ہوگی، اور روٹس صرف پہلے 3 پاروں کے دوران لکھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں، قرآن وہ کہیں باہر سے نہیں آتے، اندر لکھے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ساری 10 پاروں تک یہ عادت نہیں پڑے گی نا، تو بعد میں بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے کوئی لفظ پڑھیں، کھیلیں، ادھر کا نکالیں، یہ کریں، یہ جوڑ توڑ کریں، انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو وہ لفظ جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آنے لگیں گے۔ تو یہاں مواطن کا کیا ہوگا؟ اب میں نے تو نہیں لکھا ہوا دیکھا، واللہ میرے پاس کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن فوراً ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظ ضرور ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے نا، تو بار بار پڑھنے سے، ایک لفظ کو ادھر سے ادھر دیکھنے سے آپ کو خود بہت سمجھ آ جائے گی۔ وطن کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ وطن پاکستان، تو وطن کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہوتی ہے نا، تو مواطن اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس کہیں نہیں لکھا، لیکن میں جو بات کہہ رہی ہوں پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ یہی ہے۔ تو لہٰذا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بہت سارے میدانوں میں، بہت سارے محاذوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دی۔ جب تم سوچ رہے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یوم حنین، پھر یوم حنین آ گیا، حنین کا موقع آ گیا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور بنیادی طور پہ یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم حنین کہا گیا، اور مراد ہے جنگ حنین۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ اس اعجبتکم کثرتکم، جب اچھی لگی تم کو اپنی کثرت، نازاں ہو گئے، مان کرنے لگے، فخر کرنے لگے تم اپنی کثرت پہ کہ ماشاءاللہ کل تک تو بہت تھوڑے تھے، آج بہت زیادہ ہو گئے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے، خاص طور پہ رکوع نمبر 1 اور 4 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا، اور اسی دوران غزوہ حنین ہوا تھا۔ خلاصہ کیا ہے غزوہ حنین کا؟ کہ جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پہ کامیاب اور کامران ہو چکے تھے، صرف فتح مکہ کے چند دن بعد، 6 شوال 8 ہجری، ہفتے کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے، اب واپس آنا تھا، کام ہو گیا، مشن کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ جب نکلے تو 10,000 کا لشکر تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں رہتے ہوئے صرف چند دن، جو آپ 19 دن رہے، اس میں تقریباً 2,000 کے قریب نیو مسلم بھی شامل ہو گئے۔ اور مسلمان جب وہاں سے نکلے تو کچھ قبیلے، جس میں بنو خوازن اور ثقیف، یہ طائف کے قریب کے علاقوں میں رہنے والے قبیلے تھے، جس میں قبیلہ مضر، جشم، سعد بن ابی بکر، بنو ہلال وغیرہ تھے۔ بہرحال آپ کہہ لیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی دلوں پہ، تو کفار کے کچھ قبیلے جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے، مکہ والے نہیں، ارد گرد، طائف اور ارد گرد کے، ان میں سے کچھ کو خیال آیا کہ چلو ہم ایک رہی صحیح کسر اب کر ہی لیں پوری۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنا تو ہے، ایک دو اور کو قتل کر کے مرے۔ سمجھ تو آ رہی تھی کہ اب اسلام جو ہے وہ چھا چکا ہے اور اسلام کی بات پوری ہو گئی ہے، لیکن چلو کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، اور صرف کچھ ہی دن کے بعد 10 شوال کو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور قبیلہ خوازن جو تھا، یہ تیر انداز قوم تھی۔ جیسے آج کے لوگوں کے نشانے کس چیز پہ لگتے ہوں گے، جیسے گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں نا، کسی سے نہ ٹکرائے، اس دور میں لوگ تیر اس طرح سے چلاتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ طائف کے یہ جو لوگ تھے، ان میں ایک ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، مکہ تو فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی ہے، اب ہو نہ ہو اب اس کے بعد اگلا حملہ تم پر ہوگا۔ خوف بیٹھ جاتا ہے نا کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، دیکھنا کل تمہاری طرف بھی ہماری فوجیں آئیں گی، چلو بہتری یہ کہ ہم خود ان پر حملہ کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کہ ارد گرد کے لوگوں کو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کیا، مکہ سے طائف تک کے راستے کے لوگ، ہر قبیلے کے چھوٹے بڑے کر کرا کے چند سو، یعنی کہتے ہیں کہ 100 سے بھی کم لوگ تھے، جمع ہو گئے۔ مالک بن عوف ان کا لیڈر تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت کفر پہ تھے، اور بعد میں پھر اسلام کے لیے انہوں نے بہت سارے کارنامے بھی انجام دیے۔ انہوں نے سب کو لیڈ کیا اور چل پڑے۔ تیاریاں جنگ کی شروع ہوئیں، دو شاخیں اور ملتی گئیں ملتی گئیں۔ انہوں نے کہا آج ختم کر دیں گے ان مسلمانوں کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یا رہیں گے یا چھوڑ، یا ہم نہ رہیں گے یا وہ بھی نہ رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، سامان بھی اٹھا کے جا رہے ہیں، گھر کی چیزیں، زیور۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندو، جنگ لڑنے جا رہے ہو، یہ سونا چاندی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جوش اتنا تھا کہ پتہ نہیں فتح ہوگی اور ہمیں کیا کچھ ہوگا، جیسے پیچھے ابو جہل سے غلطی ہوئی تھی۔ خیر انہوں نے سب پکڑا، ان کے بڑوں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو۔ لیکن قصہ مختصر کے ہوتے ہوتے کچھ کہتے ہیں 4,000 کا لشکر تیار ہوا، کوئی کہتے ہیں 24-18، کچھ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ یہ جمع ہوئے، اب یہ خبریں اللہ کے نبی تک پہنچی۔ اب آپ سوچیے ذرا، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا، صحابہ نے کیا کہا ہوگا، کیا آپ نے ہمارے لیے مشکل کی ہوئی، ابھی تو ایک ہی جنگ نہیں ختم ہوئی، ابھی تو ایک ہی ٹیسٹ نہیں دیا، بگلا بھی دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، ایک امتحان سے نکلنے نہیں پاتے، دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، ایک کورس ابھی پورا نہیں صحیح کر پا رہے تو دوسرا ہو گیا۔ باتیں تو شیطان یہی سکھاتا ہے، اور وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی دلوں میں آتی تھی، لیکن ایک بندہ بھی نہیں بول پاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی وحی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں سے پوچھ کے دین کا کام کریں گے تو آپ نے ابھی تک یہ 10 پارے نہیں پڑھے ہوتے۔ آزمانا چاہیں تو آج جا کے گھر والوں سے اجازت کو رینیو کروا لیں، کتنے آئیں گے کل واپس؟ آپ کو کہہ دیا جائے نا ایک بار پھر فارم فل کر کے لائیں اور ذرا گھر والوں سے سگنیچر کروائیں۔ کہہ رہی ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنے کی غلطی نہ کریں، وہ کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا مندی، تو اسی کو لے۔ لیکن حقیقت ہے، لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کبھی آپ کو ان اویلیبل نہیں کریں گے۔ آپ کوئی کہہ سکتے، آپ ہر آدھے گھنٹے بعد پوچھیں گے آپ چائے پئیں گے، آپ آلو کے پراٹھے بنا دو، ہاں مولی کے پراٹھے بنا دو، تو کون اللہ کا بندہ ہے جو آپ کو بھیج کے خود ہی چائے بھی بنائے اور کچن بھی کام بھی کرے اور آنے کے بعد آپ کی ڈانٹ بھی کھائے کہ آپ گند بڑا پھیلا دیتے ہیں؟ تو یہ تو شکر کریں کہ ایک اجازت ملی ہے، یہ دنیا لے نہیں چھوڑیں گے۔ چلیے واپس آ جائیں حنین میں۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی کو خبر ملی، نہ ڈرے، نہ دبکے، نہ کہا پلیز ہمیں تنگ نہ کرو، پلیز پلیز ابھی تو ہم ٹوٹے ہوئے، ابھی تو ہم شہر میں باہر ہیں، ابھی تو ہم اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچے، ابھی تو کوئی تیاری بھی نہیں، ابھی تو پہلی تھکن سفر کی نہیں اتری۔ نہیں، آپ نے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جرت آ جائے نا آج کے مسلمان میں، آدھی جنگیں ختم ہو جائیں۔ آج جتنے مسلمان مر رہے ہیں نا دنیا میں، یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آج جرت نہیں ہے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی. خیر آپ نے حضرت عتاب بن اسید تھے ان کو امیر بنایا مکہ مکرمہ کا, اور معاذ بن جمل کو ان کے ساتھ چھوڑا کہ ہم جا رہے ہیں ان کو تم پہلے سکھاؤ. آپ ذرا سوچیں, اسلام میں جہاد اور تبلیغ یا تعلیم کہہ لیں یہ ساتھ ساتھ چلتی. مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں جاتے ہی وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا. بدر کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کا فدیہ ہی کیا تھا کہ 10-10 بچوں کو پڑھائیں گے. اب خود جا رہے ہیں جہاد پہ تو آپ سب کو پیچھے چھٹی دے جائیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک بڑے دیہات پہ, ہم جا رہے ہیں دعویٰ ٹرپ پہ, آپ سارے چھٹی کر لیں. نہیں, آپ نے معاذ بن جبل کو پیچھے چھوڑا کہ اب یہ مکہ والے ہیں, یہ نئے نئے مسلمان شامل ہو گئے اس میں, چلو آپ ان کو تعلیم دیں. اللہ اکبر. اور قریش مکہ سے اپنے اسلحہ اور سامان جنگ آریتن مانگا, ادھار مانگ کے لے گئے. مسلمان جنگ سے نہیں پیچھے ہوتا یہ کہہ کر کے تیاری نہیں, اپنے پاس چیز نہیں تھی دوسروں سے مانگ لی. ایک سردار تھا صفوان بن امیہ قریش کا, کہنے لگا کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہتھیار تو ان کے ایسے تھے نا جیسے آج کسی گھر داری کے کام کرنے والے کے ٹولز جو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے ٹول بڑے پیارے ہوتے ہیں نا, کیل ہتھوڑی اسی پہ لڑتے رہتے ہیں, کدھر رکھ دیا کہاں چھوڑ دیا. تو ان کو اپنے جنگ کے سامان بڑے پیارے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ہم تم سے لے نہیں رہے, ہم واپس کریں گے, ہم ذمہ داری لیتے ہیں. 100 زرہیں اپنے ادھار لیں, اور نفل بن حارس نے 3000 نیزے اسی طرح پیش کر دیے کہ یہ لے لیجئے. اور اس طرح اللہ کے نبی 14000 صحابہ کا لشکر لے کر جہاد کی طرف متوجہ ہوئے. 12000 انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ تھے آپ کے, اور 2000 نیو مسلم تھے جو کتنے دن میں مسلمان ہوئے؟ سبحان اللہ, صرف 19 دن کے اندر 2000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اس طرح لوگ فوجوں کی فوجیں آنے لگے. اب کہتے ہیں کہ مکہ کے طرف کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو طلقاء کہا جاتا تھا, طلاق لفظ ہوتا ہے نا, وہی طلقاء سائڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں. ہفتے کے دن اب وہاں سے نکلے, اور جب نکلے تو اب اس موقع پہ تفصیلات نہیں میں اور بتاتی کیونکہ پھر وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس, انشاءاللہ سیرت میں سے آپ اس کو میک اپ کر سکتے ہیں, لیکن واقعی جنگ بھی پڑھنے کے لائق ہے. یہ موقع تھا کہ پہلے موقع پہ صحابہ کرام اتنی شان و شوکت سے گئے. کبھی تو 3000 جاتے تھے, 1000 جاتے تھے, اب تو 12000 ہو گئے, 14000 ہو گئے. کچھ نئے مسلم جو ہوں گے ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو کون ہارے گا, آج ہم جیتیں گے. پہلے تو 3000 جیت جاتے تھے, آج تو ماشاءاللہ ہم ہیں اتنے, اور آج تو ساتھ ہتھیار بھی چاہے مانگ کے لے کے آئے ہوئے لیکن ہیں تھے پاس. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھی کہ مکہ پتہ ہو چکا ہے جناب, بھاگ بیٹھی بھی ہے. بس یہ چیز اللہ کو پسند نہ آئی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سارے موقعوں پہ مدد کی. اس سے پہلے بدر میں اس نے مدد کی, بنو نذیر کے میں تمہاری مدد کی, غزوہ خندق میں تمہاری مدد کی, غزوہ خیبر میں تمہاری مدد کی. لیکن وہ یوم حنین, اب حنین کا جب دن آ گیا تو یہ دن تھا تمہاری آزمائش کا. تم نے سوچا پچھلی آیتوں میں جو 8 چیزیں ہیں وہ تمہاری زندگی کی خوشیوں کی دلیل ہے؟ نہیں. اذا جبتکم کثرتکم, جب تمہیں اچھی لگی, دھوکے میں ڈال دیا جب تمہاری کثرت نے تم کو, عجب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ناپسندیدہ چیز کے لیے ہوتا ہے, تو کہا کہ جب تمہیں بہت ہی اچھا لگنے لگا کہ ہم لوگ اب بہت ضرور جیتیں گے, لیکن ہوا کیا؟ فلم, پس ہرگز نہیں, تغنینکم شیئا, تم کو کفایت کیا اس نے کچھ بھی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے, کشادگی کے, اور ہوا کیا کہ ثم ولیتم مدبرین, اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے بن گئے. میدان جنگ میں شروع میں انتہائی مسلمانوں کے چھکے چھوٹ کے آپ کہہ لیں, چند لوگوں کا ایک گمان, ان کا ایک پرسیپشن پورے لشکر کو بعض دفعہ لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. غزوہ احد میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا, صرف 50 میں سے 40 کے قریب لوگوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے درہ خالی کر دیا تھا, اپنی اسائنڈ جگہ سے ہٹ گئے تھے, اور اس کی سزا 70 کو شہادت اور کئی لوگوں کو پھر زخموں کی صورت میں ملی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ یاد رکھیں یہ عجب بڑے بڑے صحابہ کے دلوں میں نہیں تھا آیا، ابو بکر عمر جو پرانے تھے، جو قربانیوں اور مشکلات سے گزر چکے تھے، ان کو یہ چیزیں نہیں لگی تھی بری، لیکن نئے نئے لوگ، وہ کہتے ہیں نا کہ نو دولتی دنیا کی نظر میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی دولت مند ہوتے ہیں وہ نہیں پھٹتے، اور کچھ لوگ ہیں جیسے کسی کی بات یاد آ گئی کہ کسی کے بارے میں کہتے تھے اس کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ جمع ہو جائے تو یہ کسی بندے کو بھی مارائے گا، یعنی 1,00,000 روپیہ بھی اس کے لیے بہت ہے، یہ پھٹ جاتا ہے بندہ، اس کی چادر سے یہ باہر نکلتا ہے، اور کچھ کروڑوں میں بھی کھیلنے تو وہ کہتے ہیں اسو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو انسان کا سینہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پھٹنے لگتا ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی خوشیوں کو بھی اپنے اندر لے آتا ہے۔ ہم نے اسلام کا مزاج کیا سمجھا پیچھے سے بھی، کہ لوگوں میں بتر اور ریا کرتے ہوئے نہ دکھاؤ، اس لیے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کامیابیاں ملے نا زندگی میں تو چھپائیں، مت دکھائیں اپنے آپ کو اچھال اچھال کے کہ ہم یہ ہو گئے ہم وہ ہو گئے، کیونکہ ایک تو حاسدوں کے حسد کا ڈر ہوگا، دشمنوں کی دشمنی بڑھے گی، اور دوسری بات ہے کہ عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرین کر دیا، ان کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا، لہٰذا جب وہ سمجھ گئے تو ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی تسکین، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر اتارا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس میں پھر اشارہ ہے وہی کہ فرشتے اترے تھے اور انہوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور چکھایا مزہ یا مزہ چکھا دیا، عذاب دکھایا دیا، کس کو؟ کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ہے جزا کافروں کی۔ یعنی قصہ مختصر یہ کہ آخر میں پھر میدان پلٹ گیا، مسلمانوں کے قدم جم گئے، بھاگنے والے لوٹ کے واپس آ گئے، اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، وہ دوسروں کو بھی واپس لانے کا سبب بن گئے۔ کچھ لوگ جم جاتے ہیں نا تو وہ بہرحال دوسروں کو واپس لے آتے ہیں، اور پھر ان کو فتح دکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی یہاں تعریف فرما کے رسول کے ساتھ علی المومنین کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کا لفظ تکرار کے ساتھ آ گیا، کیا پتہ چلا کہ اگر مشکل حالات میں کوئی دین پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ موقع پڑنے پر اس کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھاگ گئے تھے یا جن کی وجہ سے بھگدڑ مچی تھی ان کا کیا ہوگا؟ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ اس کے بعد جس پر چاہے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا بتا دیا کہ جو غلطی کر چکے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایسے واقعات زندگی میں آ جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں سے غلطی سے ہو جاتی ہے، سمجھ آئی؟ غلطی سے بھی ہو جاتی ہے، ان کی عادت نہیں ہوتی غلطیاں کرنے کی، لیکن غلطی سے ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، ڈپریشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیک بنایا وہ خراب ہو گیا، اب کیوں پریشان ہے بھائی؟ ہو گیا، کی تھی کوشش نہیں صحیح بنا، ہاں اب رونے لگے۔ بعض بچیاں نئی نئی جب سیکھتی ہیں کوکنگ تو وہ پتہ چلا کہ وہ جی گلاب جامن بنا رہے تھے وہ تو سارے پھٹ گئے، تو اب رونے لگی اور کہا آج کے بعد تو کبھی کوکنگ نہیں کریں گے۔ نہیں کوئی بات نہیں، اٹھو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو آسان کر دے گا۔ تو یہاں پہ اس واقعے کا تذکرہ ہوا۔ اس جنگ میں بہت ہی خوبصورت واقعات بھی ہوئے تھے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما، آپ کے اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے تھے۔ اب یہ بھی ایک امتحان تھا، اللہ کرے اتنا وقت ہو تو میں اس آیت کو پھر پیچھے والی آیت کے رشتوں کی بانٹ کے ناطے سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے بھی رشتے تھے، آپ کے سامنے بھی موڑ آتے تھے، آپ کے بھی چچا تایوں کے بیٹے تھے، آپ کی رضائی بہنیں تھیں، آپ کی رضائی ماں ایک موقع پہ جنگ میں سامنے آ گئی، لیکن ایسے لگتا تھا کسی کو دیکھتے ہی نہیں کیونکہ نظریں جو اوپر لگی ہوئی تھیں۔ ہماری نظریں بار بار پلٹتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا یہ رشتے داری نبھا رہے ہیں، نہیں، وہ نفس کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہی رشتہ دار ذرا ہماری ذات پہ کوئی نقصان کریں، 1,000 1,00,000 کوئی 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہو جائے ہمارے کسی رشتہ دار کی وجہ سے، ہم کئی سال نہ اس سے بات کریں، یہ صرف دھوکا ہوتا ہے کہ نہیں پھر رشتہ داروں کو بھی تو اللہ ہی تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مانو اور کرو اور دس اینڈ دیٹ۔ تو بہرحال اس پورے واقعے کا سبق یہی ہے کہ کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اوور کانفیڈنٹ بندہ بھی بعض دفعہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہی انسان کو اپنے اوپر غرہ ہونے لگتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فتح یا شکست کسی کا حق نہیں ہے، کہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو فتح ملے اور کافر کا حق ہے کہ اس کو شکست ہو، جو محنت کرے گا مل جائے گا. لڑائی تو ایک ڈول ہے، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ الخدا یعنی سوری الخرب، جنگ جو ہوتی ہے نا وہ خدا بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتی ہے اور ڈول ہے. آج تمہاری طرف بھرا ہے تو کل ہمارا بھر جائے گا. اور اس کے بعد پھر آخری آیت ہے سبق کی، یہاں پہ وہ مضمون پورا ہوگا جو سورت توبہ کی پہلی آیت میں تھا، برات من اللہ سے لے کر. وہاں اعلان کر دیا گیا تھا بیزاری ہے مشرکوں سے، اللہ اس کا رسول بیزار ہے. یہاں اسی بات کی توقید ہے، توقید وقدہ سے، یعنی اس کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ دہرا کر پختہ کیا جا رہا ہے. کیا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک تو نجس ہیں، ناپاک ہیں. کیا نجس ہیں؟ ایک تو عقیدے کی نجس ہے، گندگی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جس دل میں نہیں ہوتا وہ دل شیطان کا گھڑ بن جاتا ہے. اور باطنی ناپاکی بھی ہے، کیسے؟ وضو نہیں کرتے، یہ غسل جنابت نہیں کرتے، حرام حلال کھانے کی تمیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی نہیں، تو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے کر لیتے ہیں. تو یہ سارے نجس آتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جہاں دل کی گندگی ہوتی ہے نا، عقیدے کی نجاست جو ہوتی ہے نا، یہ ظاہری نجاست سے بڑی ہوتی ہے. بظاہر کسی کے ہاتھوں پہ گندگی لگی ہو، خون لگاؤ تو آپ کو کراہت آئے گی، لیکن کسی کے دل کے اندر حرام کی محبت ہو تو گندگی نہ محسوس ہو، یہ انسان کی کم فہمی کی بات ہے. اور عقیدے کی وہ نجاست ہوتی ہے جو علم اور عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. کریں کیا یہ لوگ؟ کہا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. بس عام سال کو کہتے ہیں، جس طرح عام الفیل ہے، یعنی اب یہ اس کے بعد حرم کی مسجد میں نہیں آ سکتے. اب اس حکم میں بات پیچھے ہو چکی ہے نا اس پہ، کہ ان کو منع کر دیا گیا، چار ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ اس کے بعد ختم، اب نہیں آ سکتے. لیکن اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ سکتے، اس پہ پھر مفسرین میں مختلف رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بعد عامہم ھذا کے بعد مسجد حرام کی جو بات کی گئی، تو کیا اب قیامت تک کوئی کافر مسجد حرام یا اس کے ارد گرد داخل نہیں ہو سکتا، یا کیا وجہ ہے؟ تو ساری رائے جمع کر لینا تو خلاصہ کیا بنتا ہے کہ عمومی طور پہ تو کافر وہاں نہیں داخل ہو سکتے اب، حرم کی تنیم کی جو حد ہے، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں. لیکن کسی دور میں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا کام جو کافروں کے سوا کسی اور کو آتا ہی نہیں، مثلا جیسے بلڈنگز بنتی ہیں آج کے دور میں، یا کوئی ایکسٹینشن ہے، یا ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے، سیٹلائٹ وہاں حرم میں لگانا ہے، تو اس بات کا فیصلہ اس وقت کی حکومت کرے گی. اگر کوئی کافر وہاں ایک خاص کانٹریکٹ پہ آتا یا لایا بھی جاتا ہے، تو وہ فل انڈر کنسٹڈی ہوگا، وہ مسلمانوں کے حال حلیے میں ہوگا، اپنی بے حیائی گندگی نہیں پھیلائے گا، بتوں کو پوجنا اور ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ مشرکوں کو دکھایا کریں، تصویریں دکھائیں، ڈیسک ٹاپس پہ آج کل حرم کی چیزیں ہیں، اس سے بھی رونق پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ وہاں کھلے عام آتے تو پھر بت رکھ دیتے، پھر گندے مندے رہتے، اس پہ ہم بات پیچھے کر چکے، پھر ان کے طور اتوار، ان کے طریقوں سے مسلمان جو تھے وہ متاثر ہوتے. اور عمر بن عبدالعزیز نے اسی آیت سے استدلال لیتے ہوئے ہر مسجد سے منع کر دیا کہ یہود نصارہ مسجد میں نہیں آتے، یہ ان کا وقتی اشتہار تھا، آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بس وہ کھلے عام نہ آئیں. اب جب یہ حکم آیا تو پھر مسلمانوں کے دل میں وہی تین چیزوں میں سے ایک چیز آ گئی، اور وہ کیا تھا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے. عیل عیال سے ہے، اہل و عیال سے بوجھل ہونا، عین واو لام یا عین یا لام اس کا روٹ ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے، یہ ہم کہتے ہیں نا بچوں، بیوی بچوں کے لیے بما اہل و عیال، تو عیال کا لفظ اصل میں اسی سے ہی ہے. اہلا کہتے ہیں وہ مفلسی جو کثرت اولاد کی وجہ سے ہو. آپ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کئی لفظ ہیں ایک ایک لفظ کے لیے، جیسے فقر، فقیری، مفلسی، ناداری، تنگ دستی کے لیے آتا ہے. پھر مسکنت، جس میں وہ مشکل گزارا ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونا. اور تیسرے درجے پہ ہوتا ہے اہلہ، جس کا یہاں تذکرہ ہے، کہ بچے زیادہ ہوں اور خرچ پورا نہ ہو. پھر املاق، ملق، جس میں اولاد کے لیے آتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق. پھر اسی طرح آگے باسا، مترابہ، بہت سارے مختلف درجے آتے ہیں. تو اب لوگوں کو خیال آ گیا کہ کچھ لوگوں میں یہ دل میں خیال آیا کہ اگر یہ نان مسلم یہاں نہیں آئیں گے تو ہماری تو تجارت ہی نہیں چلے گی، کیونکہ گورے ہی تو زیادہ پیسے دیتے ہیں. وہ 10 والی چیز 100 کی بھی لے آتے ہیں اٹھا کے، کیونکہ وہ گئے ہوتے ہیں ٹورسٹ بن کے. اور اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کھڑے ہوں اور کسی دکان پہ کوئی گورا آ جائے تو آپ کو دکاندار لفٹ ہی نہیں کرائیں گے. ان کو پتا ہے آپ نے پہلے پسند کرنا ہے، پھر اس میں 100-50 کم کرانے ہیں، پھر آخر میں کہنا ہے اچھا شوہر سے پوچھ کے آؤں گی. اور کسی باہر کے بندے نے آنا ہے، اس نے پکڑنا ہے، دیکھنا اور لے کے چلے جانا ہے. تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو پھر تجارت کم ہو جائے گی. تو کہا یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کوئی دکانوں سے رزق تھوڑی ملتا ہے، جاب سے رزق تھوڑی ملتا ہے، کوئی مال کمانے سے یا کافروں کے آنے سے تھوڑی ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور طریقے سے دے دے گا. ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والے اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہاں پہ سبق پورا ہوا، حالانکہ اس میں بھی ابھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس ہم جو سیکھیں، جو سنیں، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. اور ان ساری چیزوں کو اپنے دل پہ لینے کی ضرورت ہے. پورے سبق نے جو دل کو کھول دیا وہ اس بات میں کھول دیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، اس کو اپنی زندگی سے نکالتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.